الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محمد سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پایا کرم اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر 720 گھنٹے اور 43,200 منٹ کی صورت میں یہ مبارک لمحات ہمیں نصیب فرمائے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ماہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اور رمضان مبارک کی آمد پر جو دعائیں کرتے تھے، 7 کے قریب دعائیں کتب حدیث میں مذکور ہیں. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے: اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے تندرست و توانا، صحیح اور عافیت کے ساتھ رکھ. وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے صحت اور سلامتی والا بنا. وسلمہ لی متقبلا، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت والا بنا. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب رمضان مبارک کا چاند دیکھتے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والعافیت المجللہ. اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے امن و سلامتی، امن و امان، سلامتی اور عافیت دارین کے ساتھ نکلا ہوا چاند بنا. ودفاع الاسقام، اور بیماریوں سے بچاؤ کا مہینہ بنا. والعون علی الصلاۃ والصیام والقیام وتلاوۃ القرآن، اور اس مہینے کو ہمارے لیے نماز، روزے، تراویح اور تلاوت میں مدد والا چاند بنا. اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ منا حتی ینقضی وقد غفرت لنا ورحمت وعفوت لنا وعفوت عنا. اے پروردگار، ہمیں رمضان کے لیے اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی اور عافیت والا بنائے رکھنا، اور رمضان اس حال میں مکمل ہو کہ آپ نے ہماری خطائیں، ہماری بخشش فرما دی اور ہم پر رحم فرما دیا، اور ہمارے قصور معاف کر دیے ہوں، اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی طرف سے یہ دعائیں قبول فرمائے. تاریخی حوالے سے بھی ماہ رمضان مبارک مسلمانوں کے ہاں بڑا اہم مہینہ ہے. سورہ علق کی پہلی پانچ آیات کی صورت میں وحی کے نزول کا آغاز نبوت کے پہلے سال ماہ رمضان مبارک میں ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دس نبوی گیارہ ماہ رمضان مبارک کو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا 64.5 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ماہ رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ، جو ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے. اس لڑائی میں عام طور پر 313 کا عدد ذکر کیا جاتا ہے. 303 افراد شریک ہوئے. 7 کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چھوڑا. 1 فرد زخمی حالت میں راستے سے واپس بھیجے گئے اور 2 افراد کو کفار کے لشکر کی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا. ان سب کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے. یوں 313 کا عدد پورا ہوتا ہے. اسی طرح ذوالفقار تلوار اسی جنگ میں مال غنیمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. 8 ہجری ماہ رمضان مبارک میں فتح مکہ ہوئی، جس کو فتح مبین قرآن کریم نے کہا ہے. ماہ رمضان مبارک 11 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. ماہ رمضان 32 ہجری میں دور عثمانی میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 86 یا 88 سال کی عمر میں حضرت عباس، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ان کا انتقال ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لحد میں اتارا. ماہ رمضان 40 ہجری میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی اور ماہ رمضان مبارک 58 ہجری میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. گورنر مدینہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اور ماہ رمضان 92 ہجری میں طارق بن زیاد نے اندلس اسپین سے جنگ کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کرم ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے خود محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ہمیں چند ہدایات دی ہیں. پہلی ہدایت جسے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کی جائے. گھر والوں پر کھانے پینے میں خوراک کے حوالے سے وسعت اور فراخی کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاءکم شہر رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک تمہارے پاس آ گیا ہے. فقدموا فیہن النیہ، اس مہینے میں سب سے پہلے تو اپنی نیت درست کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم روزے رکھیں گے. ہر روزے کی مستقل الگ سے نیت، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جب ہم سحری کر لیتے ہیں روزے کی تو وہ ایک طرح سے عملاً نیت کا ہی اظہار ہو جاتا ہے۔ وَوَسِّعُوا فِيهِ النَّفَقَةَ، اور اپنے اور اپنے اہل و عیال کے جائز اخراجات میں کھلے دل سے کام لیا کرو۔ ایک اور ارشاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں ہے، انبسطوا فی النفقۃ فی شہر رمضان، ماہ رمضان مبارک میں اخراجات میں وسعت سے کام لو، فإن النفقۃ فیہ کالنفقۃ فی سبیل اللہ، اس لیے کہ اس مہینے میں اپنی ذات پر اور گھر والوں پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کا اجر اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرنے والا، خرچ کرنے جیسا اللہ عطا فرمائے۔ کالنفقۃ فی سبیل اللہ۔ دوسری ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے معمولات میں تبدیلی لانا ہے، یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، روٹین سے ہٹ کر اپنے معمولات میں عبادات کے حوالے سے تبدیلی لانا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا آپ کا رنگ بدل جاتا تھا، تغیر لونہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ وَكَسُرَتْ صَلَاتُهُ، اور نمازوں کی کثرت ہو جاتی۔ فرض نماز تو یقیناً ادا ہونی ہی ہونی ہے، نوافل کی کثرت ہو جاتی۔ وَابْتَحَلَ فِي الدُّعَا، اور دعا میں آہوزاری بڑھ جاتی تھی۔ وَأَشْفَقَ لَوْنُهُ، اور آپ کا رنگ مبارک سرخ ہو جاتا ہے۔ تبدیلی کی کیفیت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک تفصیلی روایت میں اس طرح سے ہے کہ جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کوئی نشے والی چیز پی، یا کسی مومن پر بہتان لگایا، یا کوئی کبیرہ گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال کی برکات ختم کر دے۔ لہذا ماہ رمضان مبارک میں بے احتیاطی بالکل نہیں کرنی ہے۔ ویسے تو مومن بہت محتاط زندگی گزارتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ وَعْلَمُوا، لوگو جان لو، اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی تمہارے وجود اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے، اتنا قریب ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ اپنے علم اور قدرت کی صورت میں تمہارے قریب ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی زبان سے لفظ نکالتا ہے تو ایک کڑا نگران اس کو محفوظ کر لیتا ہے، جس کا قرآنی آیات کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے وہ بے احتیاطی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا اپنے خطبے میں کہ جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ بیعت کے لیے اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں دیا ہے، تب سے ساری عمر میں نے یہ ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا ہے۔ محتاط۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں پڑھی گئی ہر نماز کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور تراویح میں یقینی بات ہے آپ مسلسل سجدے میں ہوتے ہیں، اور روزہ دار کے لیے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ لہذا رمضان مبارک کو نیکیوں کا سیزن سمجھ کر خوب کمائیں، خوب کمائیں۔ یہ رمضان نیکیوں میں اضافے کا جو پیکج لے کے آ رہا ہے، آیا ہوا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے حضرات۔ رمضان مبارک کے روزے ہجرت نبوی کے 18 ماہ بعد فرض ہوئے، تحویل قبلہ کا حکم اس سے قریباً 1.5-2 ماہ پہلے آ چکا تھا۔ رمضان کا روزہ بدنی عبادت ہے اور ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے تو کلمہ شہادت ہے، وإقام الصلاۃ اور نماز کی پابندی ہے، وإیتاء الزکاۃ زکاۃ کی ادائیگی ہے، والحج اور حج ہے، وصوم رمضان اور رمضان کے مہینے کے روزے ہیں۔ چنانچہ ارشادات نبویہ اور قرآنی آیات کی روشنی میں روزے کی فرضیت اجماع امت سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ لہذا رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت، ہر عاقل بالغ صحت مند مقیم مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، فرض عین۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رمضان کے روزے وہ رکھیں جن کے ہاں راشن نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، وہ کفریہ کلمہ کہہ رہے ہیں۔ اور چونکہ قرآنی آیات کا اور صحیح احادیث کا انکار ہوگا، اس لیے یہ کفر ہے، اور بغیر شرعی عذر کے رمضان مبارک کے روزوں کو چھوڑنے والا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حضرت عمارہ ابن حزم فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بہت توجہ طلب ہے، فرمایا: اربع فرضہن اللہ فی الاسلام فمن جاء بثلاث لم یغنین عنہ شیئا حتی یأتی بہن جمیعا، الصلاۃ والزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو شخص ان میں سے 3 کو ادا کرے، جو شخص ان میں سے 3 کو ادا کرے تو وہ اس کو پورا کام نہیں دیں گی جب تک کہ سب کو ادا نہ کرے۔ اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ مکمل پیکج ہے اور اسے مکمل ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو بہت سی کمیوں کمزوریوں میں کفارہ بنا دیا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا: فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، آدمی اپنے اہل و عیال، اپنے مال اور اپنے پڑوسیوں کے بارے میں کمی زیادتی کی صورت میں جو غفلت کرتا ہے، تو کفرہا الصلاۃ والصیام والصدقہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نمازوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے اور صدقے کی وجہ سے اسے صدقے کو کفارہ بنا کر اسے معاف فرما دے گا۔ روزہ انسانی بدن کی زکات ہے، اور صحت کی بحالی کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیئن زکات وزکات الجسد الصوم. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے زکات کا نظام رکھا ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کا جو جسمانی حوالے سے ماہر ڈاکٹر ہے, مسلمان ہو یا غیر مسلم, وہ روزے پر اصرار کرتا ہے. اور یہ جو مہینے میں تین روزے رکھے گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر ایام بیض کے, اس سے انسانی جسم جو ہے اس کا سارا سسٹم اوور ہال ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا, روزے رکھو اس سے تمہاری صحت بحال ہوگی. وسافروا تستغنوا, اور باہر نکلو, سفر کرو, مالدار ہو جاؤ گے. بہت سارے لوگوں کے سفر ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں, تجارتی سفر. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مجھے بہت نفع حاصل ہو, اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے مجھے نفع عطا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنه لا مثل له, روزے رکھا کرو کیونکہ روزے کی کوئی مثال نہیں ہے. روزے رکھا کرو, صرف رمضان مبارک کے روزے نہیں, باقی ایام میں جو نفلی روزے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ہمارے لیے رہنما ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, روزہ دار سویا ہوا ہو تب بھی عبادت کا اجر اللہ اسے عطا فرما رہے ہوں گے. بہت خوبصورت بات فرمائی کہ صوم نوم الصائم عبادت, روزہ دار کی نیند بھی عبادت ہے کیونکہ روزہ چل رہا ہے اس دوران. وصمتہ تسبیح, اور اس کی خاموشی بھی تسبیح ہے. وعملہ مضاعف, اور اس کے عمل کو مسلسل بڑھایا جا رہا ہوتا ہے. ودعاؤہ مستجاب, اور اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً قبول ہوتی ہیں. وذنبہ مغفور, اور اس کے گناہوں کی بخشش کا روزہ ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل عبد دعوت مستجاب, ہر روز روزہ رکھنے والے کی ایک دعا یقیناً اللہ قبول فرماتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص طور پر پانچ چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اور کسی امت کو نہیں ملی. ان میں سے ایک یہ ہے والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, کہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ایک مہک سی اٹھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور دوسرے یہ کہ روزہ دار کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں تک بخشش کی دعا کرتی ہیں, اور یہ دعا افطار تک کرتی رہتی ہے. سبحان اللہ. اور تیسرے یہ کہ اس کے لیے ہر روز رمضان کے میں ہر روز جنت سجائی جاتی ہے. اور چوتھے یہ کہ شیاطین کے سرغنے اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں. شیاطین کے سرغنے گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن اس کے چیلے ذخیرہ اندوزی کی صورت میں اور منافع خوری کی صورت میں, بعض تاجروں کی شکل میں, پھر بھی اپنا کام جاری رکھتے ہیں. نفس تو پھر بھی موجود رہتا ہے نا جی. اور رمضان کی آخری رات, اللہ کے حبیب نے فرمایا رمضان کی آخری رات روزہ داروں کے لیے بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, رمضان کا روزہ اسلامی برادری میں مساوات کا درس دیتا ہے, صبر و تحمل کا مزاج پیدا کرتا ہے, نعمتوں کی قدر اور شکر اور تقوی اور یقین میں اضافہ پیدا کرتا ہے. سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ. ایک ثقافت اسلامیہ ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے, اور روزہ جسمانی بیماریوں خصوصاً معدے کے امراض اور بلغمی بیماریوں میں بہت مفید ہے. روزے کا انسان کے نظام انہضام یعنی ہاضمے کا جو نظام ہے اور خصوصاً جگر پر خاص مفید اثر ہوتا ہے. معدے, آنتوں, لبلبا اور لعابی غدود وغیرہ کو آرام ملتا ہے. اسی لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ افطاری کو 3 مرحلوں میں تقسیم کریں. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جناب اگر 3 پراٹھے کھائیں گے تو ایک تو ظہر تک چلے گا اور دوسرا عصر تک چلے گا اور تیسرا مغرب تک چلے گا, یا اگر گھٹا گھٹ پانی پی لیں گے تو وہ پانی جو ہے وہ دیر تک رہے گا. بالکل ایسا نہیں, بالکل ایسا نہیں. اس لیے افطاری کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. پہلے مرحلے میں اذان ہوتے ہی کھجور اور دودھ کے ساتھ یا ہلکے مشروب کے ساتھ, بشرطے کہ وہ پیپسی اور کولا وغیرہ نہ ہو, اس سے افطار کریں. اور تھوڑے سے پھلوں کی چاٹ وغیرہ اگر لینا چاہتے ہیں لے لیں. اس کے بعد نماز کے آدھ گھنٹے کے بعد پھر کھانا کھائیں, اور عشاء کے لیے آنے سے پہلے چائے پی لیں. اگر اس طرح سے آپ ترتیب رکھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستوں, جگر, انسان کا جو جگر ہے, کھانا ہضم کرنے میں اپنے کردار کے علاوہ 15 مزید عمل کر رہا ہوتا ہے. انسان کا جگر 15 مزید عمل کر رہا ہوتا ہے. لہذا روزے کے ذریعے جگر کو 4 یا 6 گھنٹے یقیناً آرام مل جاتا ہے, جو روزے کے بغیر ممکن نہیں, کیونکہ بے حد معمولی مقدار کی خوراک, حتیٰ کہ 1 گرام کے 10ویں حصے کے برابر بھی معدے میں داخل ہو جائے تو پورے نظام ہضم کا کمپیوٹر چل پڑتا ہے, اپنا کام شروع کر دیتا ہے, اور جگر فوراً مصروف عمل ہو جاتا ہے. روزہ جگر کی اس طرح کی مصروفیت سے اسے بچا کر جسم کے لیے مفید دوسرے عمل کے لیے فارغ کر دیتا ہے. ہارون الرشید کے دربار میں ایک عیسائی پادری جو بڑا اچھا معالج بھی تھا, وہ آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ قرآن کریم میں تمام زندگی کے اصول اللہ نے رکھ دیے ہیں, بیان کر دیے ہیں, کیا قرآن کریم میں انسانی صحت کے حوالے سے بھی کوئی اصول موجود ہے؟ تو دربار میں علی ابن حسین عالم بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا بڑا سنہری اصول ہے اور وہ چھوٹے سے ایک جملے میں ہے, اور وہ ہے کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو. تو اس نے تسلیم کیا کہ یہ گولڈن ایک اصول ہے, اور کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کے ساتھ جسمانی صحت کے حوالے سے بھی کوئی اصول بتایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے, تم جسم کو وہ دو جس کی اسے ضرورت ہے, اور پرہیز علاج سے بہتر ہے. جب یہ بات کہی تو اس نے کہا واقعتاً قرآن بھی مکمل ہے اور حدیث بھی مکمل ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ روزے سے معدے سے نکلنے والی رطوبتوں میں توازن پیدا ہوتا ہے, رطوبتوں میں توازن پیدا ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ روزہ کھولتے ہی چائے سے اور یہ پیپسی اور میرنڈا وغیرہ اور یہ جتنی ڈرنکس ہیں ان سے پرہیز کریں. خالی معدہ سگریٹ نہ پئیں, معدے کے السر کا شدید خطرہ ہے. روزہ آنتوں کو آرام اور توانائی فراہم کرتا ہے. روزے سے دوران خون میں کمی آتی ہے, گردوں کو آرام ملتا ہے. روزہ دائمی نزلے, ہائی بلڈ پریشر اور سگریٹ نوشی سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور لعاب بنانے والے غدود اور گردن کے غدود اور لبلبہ کے غدود روزے کی وجہ سے آرام پاتے ہیں. اور ماہرین کی رائے ہے کہ رمضان المبارک میں عبادات کی کثرت سے انسان کا نروس سسٹم اور اعصابی نظام سکون پاتا ہے اور انسان اعصابی دباؤ سے نکلتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ, روزے رکھو اس میں تمہاری بہتری ہے. ایک حکیم نے کہا تھا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے جالینوس کے لیے کوئی طب نہیں چھوڑی ہے, یہ کہہ کر کہ روزے رکھو صحت مند رہو گے. اسی لیے ہر عاقل بالغ صحت مند مقیم مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں. میں آپ سے عرض کروں گا, اس پر ذرا توجہ دیجئے کہ بچے اور بچیاں قمری سال کے حساب سے 15 سال کے ہو جائیں تو ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. بلکہ اس سے پہلے جو ہم خوراکیں بچوں کو کھلا رہے ہیں اس کی وجہ سے بچے آج کل پہلے بالغ ہو رہے ہیں. بلوغت کی نشانیاں بیٹیوں میں اور بچوں میں ظاہر ہو جائیں تو ان پر روزہ فرض ہے. لیکن اس عمر سے پہلے بلوغت کی علامات میں نے کہا ظاہر ہو جائیں تو ان پر روزہ رکھنا فرض ہے. بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے, حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورتیں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں, اور اگر یعنی حمل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو چھوڑ سکتی ہیں, بعد میں قضا کریں. رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ, اور اگر کوئی بہت بوڑھا ہے بزرگ ہے اور وہ آئندہ روزہ رکھنے سے بالکل مایوس ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صبح شام کا ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی صورت میں یا کھانے کی مقدار کی صورت میں مال بطور فدیہ دے. اسی طرح مسافر کو اگر دوران سفر روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں قضا کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر فرخصته ومن صام فالصوم افضل, روزے کی یعنی سفر کی حالت میں اگر روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو رخصت ہے, لیکن اگر رکھ سکتا ہے تو اسے رکھنا چاہیے. ان تینوں پر یعنی جو جس خاتون نے اپنی پریگننسی کی وجہ سے روزہ چھوڑا یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑا یا مخصوص ایام کی وجہ سے روزہ چھوڑا اور مسافر جس نے روزہ چھوڑا اور بوڑھا بزرگ جو بعد میں صحت مند ہو گیا, ان تینوں پر قضا کرنا فرض ہے. قضا کرنا فرض ہے اگرچہ فدیہ دے چکا ہو. فدیہ صرف وہ دے جو روزہ رکھنے سے بالکل معذور ہو گیا ہو اور آئندہ کے لیے مایوس اور ناامید ہو گیا. فدیہ اگرچہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں 3 وقت کے کھانے کا حساب لگا کر اتنی رقم ہر دن کے حساب سے دے, ہر دن کے حساب سے. الا ان فی الفدیۃ یجوز طعام الاباحۃ اکلتان مشبعتان, 2 وقت کا کھانا جو عام طور پر گھروں میں کوئی صاحب لیتے ہیں اس کے مقدار کے حساب سے وہ صدقے فدیہ کے طور پر دے. فدیہ رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے دینا درست نہیں ہے. رمضان شروع ہو جائے تو پھر سارے مہینے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے, ایک فرد کو بھی دیا جا سکتا ہے اور ایک سے زائد افراد کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ خیال رکھے کہ کسی غریب مسلمان کو دیا جائے تاکہ وہ اس سے روزے رکھ لے. کسی ایسے ملک سے کوئی بندہ آیا ہے جہاں رمضان پہلے شروع ہو گیا جیسے سعودی عرب وغیرہ, تو یہاں آ کر مقامی لوگوں کے ساتھ روزے رکھے گا چاہے اس کے 31 ہی کیوں نہ ہو جائے, چاہے اس کے 31 ہی کیوں نہ ہو جائے. اگر ایسی جگہ گیا جہاں عید 29 روزے پورے ہونے سے پہلے آ گئی, اس کے 29 روزے پورے ہونے سے پہلے آ گئی, تو عید تو مقامی لوگوں کے ساتھ کرے گا اور باقی رہ جانے والا ایک روزہ قضا کرے گا. رمضان مبارک کے روزے کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ نیت بہت ضروری ہے, ہر روزے کی الگ سے نیت, اور سحری کھانا یہ نیت کے قائم مقام ہو جاتا ہے. ایک بہت ضروری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا سب کی, وہ یہ کہ ہمارے ہاں اذان فجر کی جو اذان ہے وہ طلوع صبح صادق کے بعد ہوتی ہے, وہ طلوع صبح صادق کے بعد ہوتی ہے. لہذا اذانوں کے درمیان کھانے پینے سے, کھاتے رہنے سے یا چائے پیتے رہنے سے روزہ نہیں ہوگا. وہ جو ایک روایت حضرات ذکر کرتے ہیں, وہ دور نبوی میں دو مؤذن تھے, یہ بات سمجھنے والی ہے. دور نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہلی اذان کہتے, وہ اذان لوگوں کو جگانے کے لیے ایک طرح سے ہوتی تھی جس کو آج کل ہم تہجد کی اذان کہہ سکتے ہیں. اس دوران میں کھانے پینے کی یقیناً اجازت, لیکن جو نابینا صحابی ہیں وہ جب اذان کہتے تو ان کو پہلے بتا دیا جاتا تھا کہ اب طلوع صبح صادق ہو گئی. اس اذان پر بالکل وہ اذان ہوتی ہی تب تھی جب طلوع صبح صادق ہو. آج کل تو منٹوں سیکنڈوں کے حساب سے وقت بالکل واضح ہے, اور ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے یا اعلان ہوتا ہے وہ طلوع صبح صادق کے بعد ہوتا ہے. لہذا اس اذان کے درمیان کھاتے رہنا بالکل غلط ہے, پانی پینا بالکل غلط ہے. اس سے پہلے پہلے ہمیں روزہ جو ہے, بلکہ 2-3 منٹ احتیاطاً پہلے ہی رک جانا چاہیے. جو اس اذان کے درمیان کھائے گا پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالی سے مانگنے اور دعاؤں کا معمول بنائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاثۃ, تین آدمی ایسے ہیں, لا ترد دعوتهم, ان کی دعا رد نہیں ہوتی. الصائم حين يفطر, روزہ دار جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے, جب افطار کر رہا ہوتا ہے تو افراتفری نہ مچی رہے بلکہ سب لوگ دعاؤں میں مشغول ہو جائیں گھر کے افراد. والامام العادل, اور انصاف کرنے والا حکمران جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. ودعوت المظلوم, اور مظلوم کی دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ یرفعها اللہ فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء, ان لوگوں کی دعائیں اوپر چلی جاتی ہیں, آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں. ویقول الرب, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وعزتی, مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے, لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ تیری مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے. اس لیے غنیمت سمجھیں, نابالغ بچوں کو بھی روزے رکھوائیں بشرطے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہوں. بہت چھوٹا بچہ اس کو نہیں, لیکن جو 9-10 سال کی عمر کے بچے ہیں
ان کو روزے رکھوانا صحابہ کی سنت ہے.
ہم میں سے جو میری عمر کے حضرات ہیں ان کے لیے تو ایک بشارت یہ ہے کہ آئندہ ساری عمر ٹھنڈے ہی روزے آئیں گے. روزے ٹھنڈے آئیں گے.
لیکن بچوں کے لیے بھی, جوانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ٹھنڈے روزے, تو بچوں کو روزے رکھوانا صحابہ کی سنت ہے. حضرت ابن عفراء کی بات صحیح بخاری میں حضرت ربیع بنت معوض نے نقل کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نصوم و سبیاننا, ہم اپنے بچوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ, اور روئی یا اون کے کھلونے ہم نے ان کے لیے بنا رکھے تھے. فَإِذَا بَكَى أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ, اگر وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو ہم وہ کھلونا ان کو دے دیتے تھے کہ چلو افطار تک اس سے کھیلتے رہو. دیکھیے یہ صحابہ کی سنت ہے. اور آخر میں میں یہ عرض کروں گا کہ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا افطر احدکم, جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے, فلیفطر علی تمر, تو وہ کھجور کے ساتھ افطار کرے. کس کے ساتھ؟ کھجور کے ساتھ. یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ کھجور نہ ہو تو نمک کے ساتھ, یہ غلط مشہور ہے. فاذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر, جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور کے ساتھ افطار کرے. فانہ برکتن, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی. کھجور میٹھا, میٹھی کھجور جو ہے وہ جسم میں فوری طور پر محلول ہو جاتی ہے, گھل جاتی ہے, اور جسم کی ضرورتوں کے لیے بہترین ہے. فَإِلَّمْ يَجِدْ تَمْرًا, اگر کھجور نہیں پاتے, فَالْمَاءُ, تو پھر پانی کے ساتھ افطار کرو. فَإِنَّهُ طَهُورٌ, اس لیے کہ یہ نہایت پاکیزہ چیز ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یفطر علی ثلاث تمرات, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تین کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرنا پسند فرماتے. کتنی کھجوریں؟ او شیئن لم تصب النار, یا ایسی چیز استعمال کرتے افطاری کے لیے جو آگ پر پکی نہ ہو. پکوڑے کس پر پکتے ہیں جی؟ اور سموسے جی؟ او ہو ہو, جو بازار سے آپ سموسے خریدتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کتنے دنوں کے اس تیل میں تلے جاتے ہیں جو کسی بھی لحاظ سے صحت مند نہیں. او شیئن لم تصبہ النار, علامہ ناظر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کی شرح فرمائی ہے, اے لیس مصنوعاً بنار, کہ وہ ایسی چیز ہے جو آگ کے ذریعے سے نہیں بنائی گئی, تیار کی گئی. کا لبن, جیسے دودھ, او عسل, یا جیسے شہد. فیندب لنا التأسی بہ فی ذلک, ہمارے لیے بھی یہی مستحب ہے کہ افطار کریں کھجور کے ساتھ, چھوارے کے ساتھ, یا شہد ملے پانی کے ساتھ, یا دودھ کے ساتھ. اور تراویح کے بارے میں بھی ایک ارشاد سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں, ان اللہ تعالی قد افترض علیکم صوم رمضان, اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ, اور اس کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت بنایا ہے. اس کے قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت بنا, یہ میرا طریقہ ہے, میری سنت ہے. فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمَانًا وَاحْتِسَابًا وَيَقِينًا, جو روزہ بھی رکھے گا اس مہینے کے اور قیام بھی کرے گا تراویح کی صورت میں کھڑے ہو کے, ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ, کان کفارت لما مضا, تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کے لیے اس عمل کو کفارہ بنا دیں گے. اور ہم اپنے طور پر, جو میں کسی اور پر تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو عمل ہے وہ جابر بن عبداللہ کے اس ارشاد کی روشنی میں ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلى بالناس اربعۃ وعشرین رکعۃ واوتر بثلاثۃ. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان عشرین رکعۃ والوتر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتیں پڑھیں اور ساتھ میں وتر پڑھا. یہ ہمارا جو ہم عمل اختیار کرتے ہیں. اور حضرت یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی رمضان فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان بثلاث و عشرین رکعتا, کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو 23 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں جن میں 20 تراویح ہیں اور 3 وتر ہیں. جہاں دل ٹکتا ہے پڑھ لیا کیجئے, لیکن چھوڑے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.